شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. لذت ذکر نام خدا ہے چمن, 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 اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن, کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر, کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر, پا گیا پا گیا وہ بہار وطن, پا گیا پا گیا وہ بہار وطن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن, یہ ہے فیضان آہو فغاں دیکھ لو, یہ ہے فیضان آہو فغاں دیکھ لو, دامن کوہ کے دل ہے کیسا مگن, دامن کوہ کے دل ہے کیسا مگن, دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, بالیقین پائے گا نسبت اولیاء, بالیقین پائے گا نسبت اولیاء, بالیقین پائے گا نسبت اولیاء, جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن, جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, کس طرح سے میں کہوں دل سے دوستو, کس طرح میں کہوں دل سے دوستو, زندہ باد وطن زندہ باد وطن, زندہ باد وطن زندہ باد وطن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن, ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن, اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن, ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن, نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن۔
یہ مقطع حضرت کا،
روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فغاں، بخش دے روز میں حشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز میں حشر مجھے ظلمنن، روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کیا ہو فغاں، بخش دے روز میں حشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز میں حشر مجھے ظلمنن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن۔
حضرت طاہر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار،
غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے،
طرب یعنی خوشی،
غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے، عشاق کے جینے کے ہیں ڈھب اور طرح کے، غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے۔ آداب سے واقف نہیں ہونا بھی ادب ہے، آداب سے واقف نہیں ہونا بھی ادب ہے، دیوانوں نے سیکھے ہیں ادب اور طرح کے، دیوانوں نے سیکھے ہیں ادب اور طرح کے، آداب سے واقف نہیں ہونا بھی ادب ہے، دیوانوں نے سیکھے ہیں ادب اور طرح کے۔ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے۔ تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ، تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے خاموش کہ یہ میں قدا عشق ہے طائب خاموش کے یہ میں قدا عشق ہے طائب ہوتے ہیں یہاں شور و شغب اور طرح کے ہوتے ہیں یہاں شور و شغب اور طرح کے تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے
خزائن معرفت و محبت پچاس برس پہلے کے تقریباً یہ ملفوظات حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. طالب جاہ کو اللہ نہیں مل سکتا. ارشاد فرمایا کہ کبھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ آج محنت و مجاہدہ کر لو, ایک دن تم بھی شیخ ہو جاؤ گے, تمہارے پاس بھی مخلوق دعا کرانے آئے گی, تمہارے مکان کے سامنے بھی کاریں کھڑی ہوں گی, لوگ آگے پیچھے پھریں گے. یہ خیال اللہ تعالیٰ کے راستے کا بہت بڑا بت ہے. جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور طلب ہوگی اسے کبھی اللہ نہیں مل سکتا, کیونکہ یہ شخص اللہ کا طالب نہیں ہے, جاہ کا طالب ہے. مولا کو بھی چاہ رہا ہے اور غلاموں کی بھی طلب ہے, اسے مولا نہیں مل سکتا کیونکہ اس نے مولا کو نہ پہچانا. اگر مولا کی معرفت و عظمت اس کے قلب پر منکشف ہو جاتی تو غلاموں کی عظمت بھلا دل میں رہ سکتی تھی. جس کے پاس 1,00,000 روپے کا نوٹ ہو اور وہ 8 آنے کی تمنا کرے تو کہا جائے گا کہ اسے 1,00,000 روپے کی معرفت نہیں. خالق مل رہا ہو اور مخلوق کی تمنا کرے تو یہ شخص غیر عارف ہے. خالق کے ملتے ہوئے مخلوق کی تمنا کرنا معرفت کے خلاف ہے, اس کو حق تعالی نہیں مل سکتے. بادشاہ اور بھنگیوں کی دعوت ایک دسترخوان پر نہیں ہو سکتی. یا تو بادشاہ ہی کو بلا لو یا بھنگیوں ہی کو بلا لو. بادشاہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ بھنگیوں کو بھی مقام عظمت دیا جائے. تو جس دل میں خالق کی طلب کے ساتھ مخلوق کی طلب شامل ہوگی اسے خالق کی معیت نصیب نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. عارف کو سوائے خدا کے کچھ مطلوب نہیں. وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. وہ تو یوں کہتا ہے, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ مل گیا اور فرض کر لو کہ مخلوق نہیں ملی تو کیا نقصان ہے؟ ہاں مخلوق تو واہ واہ کر رہی ہو اور اللہ کا فضل متوجہ نہ ہو تو کیا وہ شخص کامیاب ہے؟ پس صرف اللہ سے اللہ کو مانگو، گوشے گمنامی کو دل سے محبوب رکھو، اگر گمنام رہنا دل کو پسند آ گیا تو سمجھ لو کہ ایمان ہے، ورنہ نفاق کا خطرہ ہے۔ دل کی گہرائیوں میں جاہی اور باہی دونوں قسم کے بتوں کو تلاش کرتے رہو، اور جہاں ان کا سراغ ملے فوراً توڑ ڈالو، یعنی اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر توبہ کرو کہ اے اللہ، اگر میرے دل کی گہرائیوں میں کہیں آپ کی طلب کے علاوہ کچھ اور بت چھپے ہوئے ہیں تو اے اللہ آپ ان کو میرے دل سے نکال دیجئے، جس طرح کعبہ سے آپ نے 360 بت نکال دیے تھے۔ اے اللہ، یہ دل بھی آپ کا گھر ہے، اے اللہ آپ اپنے اس گھر کو بھی ہر قسم کے بتوں سے پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ، میری نظر سے تو میرے دل کے بت پوشیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ اپنے فضل سے میرے دل کے ریزے ریزے کو پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ، اگر آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ سب کچھ مل جاوے لیکن آپ نہ ملیں۔ اے اللہ، میرے دل کو اپنے لیے خاص فرما لیجئے اور مجھے اخلاص کی دولت عطا فرما دیجئے۔ آیت رب ہب لی حکما و الحقنی بالصالحین، اس پر ایک الہامی علم۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ محض زیادت علم مطلوب نہیں، یعنی علم کی زیادتی محض مطلوب نہیں، بلکہ زیادت علم اس وقت نعمت ہے جب الحاق بالصالحین کے ساتھ ہو، اور یہ الحاق بالصالحین عقائد میں ہو، اعمال میں، احوال میں ہو، اقوال میں ہو، ورنہ محض زیادتی علم تو شیطان کو بھی حاصل تھی لیکن الحاق بالصالحین نہ تھا، اس وجہ سے اس کی زیادتی علم اس کی گمراہی کا ذریعہ ہو گئی۔ یہ علم بیت اللہ میں عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ آیت یومئذ تحدث اخبارها کی تفسیر۔ حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبریں، تو صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ خبریں بیان کرنا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر بیان فرمائی کہ زمین کا خبریں بیان کرنا یہ ہے کہ زمین کی پیٹھ پر جو اعمال کیے جا رہے ہیں زمین اس کی گواہی دے گی۔ علم اور خشیت لازم و ملزوم ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی لازم اپنے ملزوم سے منفک نہیں ہو سکتا، یعنی جدا نہیں ہو سکتا۔ برف کے لیے برودت یعنی ٹھنڈک لازم ہے، اور نار کے لیے حرارت یعنی گرمی لازم ہے۔ اگر کہیں آگ جل رہی ہو لیکن اس میں گرمی نہ ہو تو کہیں گے کہ یہ آگ نہیں۔ اسی طرح اگر برف کہیں رکھی ہو اور اس میں ٹھنڈک نہ ہو تو کہیں گے کہ یہ برف نہیں۔ معلوم ہوا کہ لازم و ملزوم کا انفکاک و انفصال یعنی اس میں جدائی محال ہے۔ بس جس طرح آگ کے لیے حرارت لازم ہے اور برف کے لیے برودت لازم ہے، اسی طرح علم کے لیے خشیت لازم ہے۔ سبحان۔ اس کی دلیل میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انما یخش اللہ من عباده العلماء، انما کے ساتھ حصر فرما دیا، خشیت محصور ہے علم کے ساتھ۔ خشیت یعنی خوف اللہ تعالیٰ کا، خشیت صفت لازمہ ہے علم کی۔ پس جس عالم میں خشیت یعنی اللہ کا خوف نہ ہو وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں، اس کے اندر علم نہیں۔ انما یخش اللہ الی آخر، اگرچہ جملہ خبریہ ہے لیکن ہر جملہ خبریہ میں جملہ انشائیہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ دیکھو یہاں سانپ ہے، تو اگرچہ جملہ خبریہ ہے اس میں جملہ انشائیہ داخل ہے، لیکن اس میں جملہ انشائیہ داخل ہے کہ سانپ سے بچو۔ اب اگر کوئی اس خبر کے بعد سانپ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تو گویا وہ اس جملہ خبریہ کی عملی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے اس کو، عملی طور پر اس کو جھٹلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک سے جنت کی بشارت اور دوزخ کی وعیدوں کی خبر مل جانے کے بعد اگر جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تو گویا وہ قرآن کی خبروں کی عملی تکذیب کرتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کے اندر اتنی خشیت پیدا ہو جائے جو اس کو دوزخ کے عذاب سے بچانے والا بنا دے، لیکن خشیت کی بھی حدود ہیں۔ اتنی خشیت مطلوب نہیں کہ خوف سے بخار آ جائے اور بستر پر لیٹ جائے، بس اتنا خوف مطلوب ہے جو بندے کو گناہوں سے بچا لے۔ یعنی زیادہ خوف سے جو ہے آدمی مایوس ہو جاتا ہے، طاعت میں کمی ہو جاتی ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اتنا خوف مطلوب نہیں، بس اتنا خوف مطلوب ہے جو بندے کو گناہوں سے بچا لے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ مجھے اتنا خوف نصیب فرما دے کہ وہ مجھ میں اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی جو مجھے نافرمانیوں سے بچا لے۔ گناہ کی فوری تلافی کا انعام۔ ارشاد فرمایا کہ جس زمین پر احیاناً کوئی گناہ ہو گیا، مثلاً بدنگاہی ہو گئی، تو اسی جگہ ٹھہر جائے اور وہیں توبہ کر لے اور سبحان اللہ یا الحمدللہ یا کوئی نیک عمل کرے۔ لیکن اس میں سمجھ کی بات ہے کہ کہاں ٹھہرنا مناسب ہے کہاں نہیں ہے، کبھی وہاں ٹھہر کے اور زیادہ بدنگاہی کا سبب بن جائے یا کسی عورت سے ہی نہ ٹکرا جائے، اس میں فہم کی ضرورت ہے۔ وہیں توبہ کر لے اور سبحان اللہ یا الحمدللہ یا کوئی نیک عمل کرے، تو قیامت کے دن جب زمین اللہ تعالی کے سامنے اس کے گناہ کی گواہی دے گی تو اس کی توبہ اور نیکی کی گواہی بھی دے گی۔ تیس جمادی الاولی 1390 ہجری مطابق 9 جولائی 1970، مقام محبت۔ ارشاد فرمایا کہ محبت کے لیے خوف لازم ہے، لیکن خوف کے لیے محبت لازم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے بہت ڈرتا ہو لیکن اس سے محبت نہ رکھتا ہو، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو خوف خود آ جاتا ہے کہ کہیں ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے جو شخص صرف اللہ کا خوف رکھتا ہے لیکن محبت نہیں رکھتا، اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ میاں کیا عبادت کر رہے ہو، بیکار ڈر رہے ہو، مرنے کے بعد نہ عذاب ہے نہ ثواب۔ بس اگر دل سے خوف نکل گیا تو ایسا شخص گمراہ ہو گیا، کیونکہ دل میں اللہ کی محبت تو تھی نہیں جو رہنمائی کرتی۔ بس اگر ڈنڈے کے خوف سے اللہ کو یاد کیا تو کیا یاد کیا، اللہ کو تو محبت سے یاد کرنا چاہیے۔ اہل محبت پر شیطان کا کوئی حربہ نہیں چلتا، یہ خاص بات یہ ہے، اہل محبت پر شیطان کا کوئی حربہ نہیں چلتا۔ اگر وہ کبھی یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے تو عاشق کہہ دیتا ہے کہ کمبخت تو کہاں آیا ہے، ہمیں تو بغیر ان کے نام کے چین ہی نہیں ملتا، بغیر ان کی یاد کے تو ہم جی ہی نہیں سکتے، ان کی یاد سے میرے دل کو جو کچھ مل رہا ہے، تو ان وسوسوں سے ان نعمتوں کو نہیں مٹا سکتا، جا اپنا راستہ لہے کہیں اور جا۔ بس مقام محبت تک شیطان کے قدم نہیں پہنچتے، کیونکہ یہ مردود محبت کو جانتا ہی نہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ شیطان صالح کے محض تھا، عاشق نہ تھا، اسی وجہ سے مردود ہو گیا۔ بس محض خوف سے اللہ کو یاد کرنا کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ حق تعالی کی یاد میں آدمی مجبور محبت ہو جائے، یعنی دل کو محبت کا وہ مقام حاصل ہو جائے کہ بغیر حق تعالی کی یاد کے سکون ہی نہ ملے اور دل اللہ کی یاد پر مجبور ہو، کیونکہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ صرف حاکم و محکوم ہی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات پاک میں محبوبیت کی بھی شان ہے۔ اگر محبوبیت کی یہ شان حق تعالی کی ذات پاک میں نہ ہوتی تو ہرگز یہ آیت نازل نہ ہوتی، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ کیا اس آیت سے کیا استدلال ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں وہ اپنے رب سے اس دن محجوب ہوں گے، یعنی کافر اور نافرمان اپنے رب سے محجوب ہوں گے، ہم انہیں اپنی صورت نہیں دکھائیں گے، کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب نہیں فرمائیں گے۔ آگے فرمایا کہ کیا دنیا کا کوئی حاکم یا صدر مملکت یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم ہمارا حکم نہ مانو گے تو ہم تمہیں اپنی صورت نہ دکھائیں گے؟ اگر وہ یہ کہہ بھی دے تو لوگ یہی کہیں گے کہ کون تیری صورت دیکھنے کو بے قرار ہے، کیونکہ وہ حاکم محض ہیں، محبوب نہیں، اور حق تعالیٰ صرف حاکم نہیں محبوب بھی ہے. سبحان اللہ. حق تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی شان محبوبیت کو ظاہر فرما دیا کہ کفار اس دن ہماری لذت دیدار سے محروم ہوں گے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں, اور حضرت نے فرمایا کہ جنت بھی اس لیے مانگو کہ وہ محل دیدار الہی ہے, یعنی وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ جنت کی بھی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی. تو فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی شان محبوبیت کو ظاہر فرما دیا کہ کفار اس دن ہماری لذت دیدار سے محروم ہوں گے, یعنی حق تعالیٰ ایسے محبوب ہیں کہ ان کی لذت دیدار سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے. سزا تو بعد میں ہوگی, لیکن عاشق کے لیے کیا یہی کم ہے کہ محبوب حجاب میں ہو, پردے میں ہو. دنیا میں خوشی و غم کے تمام حالات ربوبیت الہیہ کے تحت ہیں. وہ خواجہ صاحب کا شعر ہے, نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, دل بیتاب کی ضد ہے کہ ابھی ہوتی یہیں ہوتی. عاشق جب اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت پیدا ہو جاتا ہے تو جو بھی محبوب ہو, اگر دنیاوی محبوب کی مثال لیں, جو محبوب بنتا ہے اس کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عشق و محبت پیدا ہو جائے گا تو اللہ کے دیدار کے بغیر اس کو کیسے چین آئے گا. جب دنیا میں چین نہیں ہے تو جو محل دیدار الہی ہوگا وہاں کیسے چین آئے گا. ارشاد فرمایا کہ دنیا میں انسان پر جو مختلف حالات پیش آتے ہیں, کبھی خوشی آ گئی, کبھی غم آ گیا, کبھی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, کبھی مال میں نقصان ہو گیا, کبھی کوئی اور فکر و پریشانی لاحق ہو گئی, تو یہ تمام حالات اتفاقی نہیں ہیں بلکہ حق تعالیٰ کے قصد و ارادے کے تحت ہو رہے ہیں, اور ہر ایک حال میں ان کی ربوبیت شامل ہے. ربوبیت کے معنی پالنے والے, اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں, ان کی ربوبیت کی شان ہے کہ درجہ بدرجہ مخلوق کو پال کر کمال تک پہنچانا. فرمایا کہ لہذا صدمہ و غم میں یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہائے یہ کیوں ہو گیا, ہمارا بڑا نقصان ہو گیا, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تمام حق تعالیٰ کی ربوبیت کے تحت پیش آ رہے ہیں. یہ تمام حالات حق تعالیٰ کی ربوبیت کے تحت پیش آ رہے ہیں, اور ان کی ربوبیت تمام مضرتوں سے پاک ہے. سجدے میں ہر روز سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو, جس کے معنی ہیں کہ ان کی ربوبیت تمام مضرتوں سے پاک ہے. چاہے غم اگرچہ بڑا ہے, لیکن یہ ہماری تربیت اور ترقی درجات کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین فرما دیا کہ میں تمہارا رب ہوں, الرحمن الرحیم ہوں, لیکن میری ربوبیت رحمت کے ساتھ ہے. یعنی بندے کے ساتھ بظاہر کوئی نقصان کا حال پیش آ گیا, لیکن اس میں رحمت ہی چھپی ہوئی ہے, پس پردہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, بندے کا اس میں فائدہ ہے. یہ ملفوظ کل بھی پڑھا تھا, دوبارہ پڑھ کر سناتا ہوں, بہت زبردست علم عظیم ہے حضرت کا. یہ ایک بار اس مزاد کہنے سے 99 اسماء صفات کی تجلی حاصل ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ اس مزاد, یعنی ہم جو اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس مزاد تمام اسماء صفات کا حامل ہے. جس وقت بندہ یا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ یا غفار بھی کہتا ہے, یا ستار بھی کہتا ہے, یا رزاق بھی کہتا ہے, یا رب بھی کہتا ہے. ایک بار اللہ کو پکارتے ہو تو گویا 99 اسماء صفاتیہ کو پکارتے ہو, اور بیک وقت تمام اسماء صفاتیہ کی تجلی ہوتی ہے. ایک بار اللہ کہنے سے بیک وقت 99 اسماء صفاتیہ کی تجلی ہوتی ہے. سمجھ لیجئے کہ ایک اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہی ہماری ساری حاجات کے لیے کافی ہوگا. اس میں رزق بھی ہے, اور کیا کچھ نہیں ہے اس میں, مغفرت بھی ہے, ستاریت بھی ہے, رزق بھی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ آخِرِ کی تفسیر. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رسول, اگرچہ آپ کو تنہائی میں ہمارے ساتھ بیٹھنا, سجدوں میں ہم سے ہم کلام ہونا, تنہائیوں میں ہمارے سامنے رونا دنیا و مافیہ کی تمام نعمتوں سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ کا جی ہمارے بغیر کہیں نہیں لگتا، لیکن آپ اپنے نفس پر جبر کر کے ہمارے ان عاشقین بندوں کے درمیان بیٹھیے، کیونکہ اگر آپ تنہائیوں میں صرف ہمارے ہی ساتھ رہیں گے تو ان عاشقین بندوں کی جانیں ہم سے کیسے آشنا ہوں گی، امت کا کام کیسے ہوگا، گل محمدی کی خوشبو سے ان کی جانیں کیسے بسیں گی۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل محمدی کی خوشبو سے ان کی جانیں کیسے بسیں گی؟ پھر حق تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تو ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے غیروں کے پاس بیٹھنے کے لیے آپ سے نہیں کہہ رہے، ہم ان لوگوں کے پاس آپ کو بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں جن کی جانیں ہر وقت بس ہمیں تلاش کیا کرتی ہیں، جن کی جانوں میں ہر وقت ہمارے لیے بے چینی اور تڑپ ہے، جو صبح و شام ہمیں پکارتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنا گویا ہمارے ہی پاس بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو گویا ہمارے ہی پاس بیٹھے ہوں گے، بس یہ عنوان تسلی کا ہے۔ صحبت شیخ سے دل کا نرم ہونا اور پھر ذکر اللہ کا اثر۔ ارشاد فرمایا کہ جب لوہے کو موڑنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو آگ میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آگ کی حرارت سے وہ سرخ ہو کر نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی یہ مجددانہ شان ہے کہ بڑے بڑے تصوف کے مسائل، بڑے بڑے شریعت کے مسائل کو کتنی آسان اور ہمارے روزمرہ کے مشاہدے کی مثالوں سے آسان فرما دیا۔ ورنہ اگر یہی مسائل اگر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں پڑھیں تو سمجھ میں آنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس زمانے میں حضرت والا کا یہ کارنامہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب لوہے کو موڑنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو آگ میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آگ کی حرارت سے وہ سرخ ہو کر نرم ہو جاتا ہے، پھر اس پر ہتھوڑا مارا جاتا ہے تو ایک دم مڑ جاتا ہے۔ اگر بغیر گرم کیے اس پر کتنا ہی ہتھوڑا بجاؤ لوہا مڑے گا نہیں۔ بس یہی حال ہمارے قلب کا ہے، ہمارا قلب مثل لوہے کے ہے، اس کو پہلے کسی اللہ والے کی صحبت کی آگ میں سرخ کر لو، پھر جب اس صحبت کی برکت سے، اللہ کی محبت سے اس میں نرمی آ جائے گی، پھر ذکر کا ہتھوڑا لگاؤ گے تو دیکھو گے کہ کیسا اللہ کی طرف مڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحبت کے بعد ہی ذکر کا اصلی نفع ظاہر ہوتا ہے۔ ذکر کے نفع تام کے لیے صحبت اہل اللہ ضروری ہے، اور صحبت کا مطلب یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ آ گئے اور پھر مہینوں خبر نہیں لی، بلکہ جس طرح لوہا جب ٹھنڈا ہونے لگتا ہے اور اس میں سلابت پھر عود کرنے لگتی ہے تو اس کو پھر آگ میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آگ کی حرارت سے وہ پھر سرخ ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر ہتھوڑا مارتے ہیں۔ یہ عمل برابر جاری رہتا ہے۔ اذا تکرر تقرر، یعنی اسی طرح صحبت کا اثر جب کم ہونے لگے، یعنی تکرار، جو اس بات کی تکرار ہوتی رہتی ہے پھر وہ قرار پا جاتی ہے دل میں، اسی طرح صحبت کا اثر جب کم ہونے لگے تو پھر شیخ کی خدمت میں آ بیٹھے اور اللہ کی محبت کی گرمی حاصل کرے، پھر ذکر میں مشغول ہو، یہاں تک کہ اس تکرار سے ایک دن نسبت میں استقرار پیدا ہو جائے گا۔ اور جس طرح زمین کو مستقل کھودتے رہنے سے ایک دن پانی کا سوتا پھوٹ پڑتا ہے، اسی طرح قلب میں ایک دن نسبت مع اللہ کا سوتا پھوٹ پڑے گا اور اللہ کا قرب خاص نصیب ہو جائے گا۔ وصول اللہ شیخ کے بغیر ناممکن ہے، یعنی اللہ کو پانا شیخ کے بغیر ناممکن ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تیر چاہے کتنا ہی قیمتی ہو، خواہ اس پر کتنے ہیرے جواہرات لگے ہوں، لیکن اڑ نہیں سکتا جب تک کہ کسی کمان میں نہ رکھا جاوے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنے بھی علم و فضل میں وہ آگے ہو، لیکن جب تک کسی صحبت اہل اللہ میں نہیں رہے گا، اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائے گا، اس کو یہ علوم اور فنون جو ہے اس کو اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اڑ نہیں سکتا جب تک کہ کسی کمان میں نہ رکھا جاوے، خواہ کمان بظاہر کیسی ٹوٹی پھوٹی ہو، وہ قیمتی تیر اڑنے میں اس بظاہر ٹوٹی پھوٹی کمان کا محتاج ہے، ورنہ بے کمان کے قیامت تک زمین پر ہی پڑا رہے گا۔ اسی طرح عالم جس کو خواہ علم کا کتنا ہی بلند مقام حاصل ہو، اس کو بھی اللہ تک اڑنے کے لیے پیر کرنا پڑے گا، خواہ پیر علم میں اس سے کمتر ہی کیوں نہ ہو۔ علم جو ہے وہ پیر بنانے کے لیے، علم کا ہونا محض خالی یہ قید نہیں ہے کہ علم میں ماہر ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا فن اس کو آتا ہو اور خود صحبت یافتہ بھی ہو۔ تو فرمایا کہ کمان، ورنہ بے کمان کے قیامت تک زمین پر ہی پڑا رہے گا۔ اسی طرح عالم، جس کو خواہ علم کا کتنا ہی بلند مقام حاصل ہو، اس کو بھی اللہ تک اڑنے کے لیے پیر کرنا پڑے گا، خواہ پیر علم میں اس سے کمتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس ٹوٹی پھوٹی کمان میں اپنے کو رکھنا پڑے گا، تب اللہ تک رسائی ہوگی، ورنہ باوجود علم فضل کے قیامت تک زمین پر پڑا رہے گا، یعنی محض جسم کی آرائشوں اور لذتوں میں پڑا رہے گا، اللہ تک نہ پہنچ سکے گا۔ ایمان بالغیب کی ایک عجیب حکمت۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں خود کو دکھا دیتے تو اتنے انسان کاہے کو دوزخ میں جاتے، کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے بعد کفر و فسق کی ہمت کسی کو بھی نہ ہوتی۔ اللہ، جواب اس کا یہ ہے کہ پھر امتحان کاہے کا ہوتا؟ اگر دنیا میں کوئی ممتحن پرچہ آؤٹ کر دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ممتحن بڑا ظالم تھا، کہ جن لڑکوں نے امتحان کی تیاری میں اپنا خون پسینہ گرایا تھا ان کے ساتھ وہ لڑکے بھی کامیاب ہو گئے جنہوں نے کچھ محنت نہیں کی تھی۔ اس ممتحن نے ہزاروں کے خون اور پسینے کو رائیگاں کر دیا۔ اسی طرح اگر اللہ اپنے کو دکھا دیتا تو اللہ پر ظلم کا الزام عائد ہوتا کہ انبیاء اور شہداء، جن کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، جنہوں نے بغیر دیکھے اللہ کے راستے میں اپنا خون بہایا تھا، ان کا خون رائیگاں چلا جاتا۔ حق تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حق تو ان لوگوں کو تھا، لیکن اگر اللہ خود کو دکھا دیتا تو یہ پرچہ آؤٹ ہو جاتا، اور کافر اور مشرک بھی اللہ کو مان لیتے اور بغیر ایثار و قربانی کے جنت میں چلے جاتے، اور انبیاء اور شہداء کی محنتیں اور کافرین کی نافرمانیوں کی جزا ایک ہی ہو جاتی، دونوں کا درجہ مساوی ہو جاتا، جو ظلم تھا اور جو حق تعالی کی شان کے منافی ہے۔ انسان کے دل کی بے مثال قیمت۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دل بڑا قیمتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ پہلے انسان کے سینے میں اپنا گھر رکھ کر پھر زمین و آسمان کو اس کا خادم بنا دیا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں نہیں سمایا زمینوں میں آسمانوں میں، لیکن مومن کے قلب میں مثل مہمان کے آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بار امانت، یعنی بار امانت شریعت کو زمین و آسمان پر، پہاڑوں پر، دریاؤں پر پیش کیا، لیکن سب نے مارے ڈر کے انکار کر دیا کہ اے اللہ، ہم سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا۔ لیکن اس بار کو انسان نے اٹھا لیا کہ اے اللہ، میرا قلب آپ کی محبت کے لیے حاضر ہے۔ یہ بار اٹھا کر اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے کیوں بچتے ہو؟ زمین و آسمان میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل، زمین و آسمان میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر ہر انسان کو، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کا کیا قصور ہے، ان تک تو اسلام پہنچا ہی نہیں، حالانکہ اس زمانے میں تو کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا، سارے عالم میں اسلام کو پہچان لیا گیا ہے۔ لیکن اگرچہ نہیں بھی پہنچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ پہلے ہی ارواح عالم ارواح میں انسان کو لگا کر بھیجا ہے، اس کے بعد وہ اس کو عقل بھی عطا فرمائی کہ وہ اپنی عقل سے اس کو پہچان لے اللہ تعالیٰ کو، کہ میرا کوئی خالق ہے اور ساری دنیا کا، ساری کائنات کا کوئی خالق ہے۔ لیکن کفر کیوں کرتا ہے؟ بوجہ تکبر کے، کہ وہ مانتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے اور لا شریک لہو ہے، لیکن بوجہ تکبر کے وہ انکار کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت والا نے فرمایا کہ جنت میں جو یہ کافر جو نابالغ کافر ہے، ان کا ایک درجہ ایسا ہوگا جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، جو نابالغ کافر ہیں ان کے لیے ایک الگ جگہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے، جہاں ان کو نہ سزا ہوگی نہ جزا ہوگی، کیونکہ بلوغ سے پہلے انسان مکلف نہیں ہوتا، جب بالغ ہو جاتا ہے پھر سزا اور جزا کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ اہل اللہ کی خدمت نہ کرنے پر قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا دیوانہ ہو جائے گا، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو بیٹھے بٹھائے روزی عطا فرمائے گا، بلکہ دوسروں کو اپنے اس دیوانے کی خدمت پر مامور کر دے گا۔ اس کا ثبوت قرآن میں ہے۔ اصحاب صفہ کی شان میں فرماتے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اے دنیا والو، یہ لوگ ہماری محبت کے مارے ہوئے ہیں۔ ترجمہ بھی کیا پیارا ہے، یہ لوگ ہماری محبت کے مارے ہوئے ہیں، ہماری محبت میں گھیر لیے گئے ہیں، یہ ہماری محبت کے محصور ہیں، ان کی جانیں ہر وقت ہمارے ایک قرب خاص سے مشرف ہیں، انہوں نے تیز والی شراب محبت پی لی ہے جس کی مستی نے دنیا کے کاموں سے ان کے دست و پا کو شل کر دیا۔ یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین پر کمانے کے لیے چلیں پھریں، زمین پر کسب معاش کے لیے چلنا پھرنا ان کی استطاعت سے باہر ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے اس قرب اعلی سے قرب اسفل کی طرف نزول کرنا ان کے لیے محال ہو چکا ہے۔ یعنی ان کی ذات، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ایسا سیراب ہو گیا کہ اب دنیا کے کسی کام میں ان کا جی نہیں لگتا، اور نہ ہی ان کے جو ہے پیر ہیں ایسے کاموں کے لیے اٹھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس قرب اعلی سے قرب اسفل کی طرف نزول کرنا ان کے لیے محال ہو چکا ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے الگ ہونے میں اپنی موت نظر آتی ہے، بلکہ پانی ہی میں اس کی حیات اور اس کی غذا ہے، اسی طرح ہم سے ایک لمحے کے لیے علیحدہ ہونے میں انہیں اپنی موت نظر آتی ہے، اور ہمارے وقت ہمارے دین کے کاموں میں لگے رہنے ہی میں ان کی زندگی ہے۔ اس کام سے یہ ایک لمحے کو علیحدہ نہیں ہو سکتے، چاہے ان کو کھانے کو ملے یا نہ ملے، یہ ہم ہی سے سوال کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ ہم دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، بلکہ تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے غنی لوگ ہیں، ان کے قلب غنی ہیں، ان کے قلب کو ہمارے قرب کی ایسی عظیم دولت نصیب ہے جس نے ان کو لوگوں سے مستغنی کر دیا ہے، اور ان کے دل کا غنا ان کے چہروں پر چھلک آیا ہے۔ اے دنیا والو، یہ لوگ ہماری محبت کے مارے ہوئے ہیں، یہ ہمارے دیوانے ہیں، ہم تم پر ان کی خدمت کو فرض کرتے ہیں، تم کو ان کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا پڑے گا، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تم سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل، اللہم بچوں کو ٹافیاں دے دیں بھائی، ورنہ وہ مرے ماریں گے۔